بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد واجعل فرجهم. محترم ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان شبنم زیدی، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین، کربلا ایک مقصد ہے جس کی حفاظت دو حصوں میں ہوئی، ایک اس کے مقدمات فراہم کرنے کی صورت میں اور ایک دوسرے اس کے انجام کی صورت میں، کہ وہ بیویاں کے جنہوں نے کربلا کو سجانے اور ان کے جیالوں کے مقدمات فراہم کرنے میں بہت بہت کوششیں کیں، ان کی شجاعت جو ہے وہ قابل نظیر ہیں. وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنی گود کے پالوں کو، چاہے وہ 6 ماہ کا چھوٹا سا کمسن ہو یا 8 اور 9 برس کا معصوم بچہ، یا 13 سال کا کڑیل جوان ہو یا 18 سال کا جوان، ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے اپنی گود کے پالوں کو اس طرح سے حسین پر اور حسین کے مشن پر قربان کر دیا کہ دنیا آج بھی محو حیرت ہے. کیونکہ ان ماؤں کے نزدیک اپنے بچوں سے زیادہ حسین کا مشن اہم تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں نے ایسی اپنے بچوں کی تربیت کی کہ یہ بچے خود حسین پر قربان ہونے کے لیے آمادہ تھے. کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کی ایسی تربیت کی کہ بچہ جب تک زندہ رہا ہنستا رہا، اور جب دم توڑا تو باپ کے ہاتھوں پر مسکرا کر اپنی زبان بے زبانی سے یہ کہہ گیا کہ خوش ہوں اس بات پر کہ ماں کی تربیت کام آ گئی. تو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف آل محمد علی اکبر کی بھری جوانی کو زہرا کے لال پر نثار کر کے جناب لیلا نے علی کے گھرانے کی بہوؤں کی آبرو معراج تک پہنچا دی. تو کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب و انصار میں ایسی ایسی بیویاں تھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے گود کے پالوں کو اس طرح حسین پر قربان کر دیا. کہ مادر وہب کے جنہوں نے اپنے جوان بیٹے کو، کہ جس کے چند دن ہوئے تھے ابھی شادی کے، کہ اپنے اس بیٹے کو حسین پر اس طرح قربان کیا اور قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اس کے نزدیک حسین کا مشن اہم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دشمنوں نے اس کے لال کا سر کاٹ کر ماں کی جانب پھینکا، تو ماں نے سر کو اٹھا کر دشمنوں کی جانب پھینک کر یہ بتلا دیا کہ جو چیز ہم راہ خدا میں دے دیتے ہیں پھر اسے واپس نہیں لیتے ہیں. تو کہیں ہمیں وہ بیویاں نظر آتی ہیں کہ جو خود کربلا میں تو نہیں آئی تھیں، لیکن انہوں نے کربلا کے لیے وہ عظیم مقدمات فراہم کیے کہ اپنے تمام فرزندوں کو کربلا میں حسین پر شہید ہونے کے لیے بھیج دیا، کہ جن میں ایک فاطمہ کلابیہ جناب فاطمہ تھیں. کہ ان کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں فقط یہی کہنا کافی ہے کہ فرزندان زہرا ان کو اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے اور ان کو ماں کہتے تھے. تو ناظرین، یہ وہ خواتین تھیں کہ جنہوں نے کربلا کے مقدمے، اس کے امور اور اس کی پیغام رسانی میں بہت اہم کردار ادا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حق کو پہنچانے اور حق کو بچانے میں عورت برابر کی شریک ہے. ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں خیر مقدم کہتی ہوں. پچھلے 3 ہفتوں سے ہماری گفتگو کربلا کی مثالی خواتین کے موضوع پر چل رہی تھی، جس میں ہمارے مہمان نے بہت حد تک جو ہے ان خواتین کے بارے میں ہمیں بتایا اور ہمارے معلومات میں اضافہ کیا. آج پھر ہم اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ کربلا میں وہ خواتین کی جنہوں نے کربلا میں مقدمات فراہم کرنے میں اور خود کربلا میں اور کربلا کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے عظیم قربانیاں دی، ان کی فہرست بہت طویل ہے اور اکثر لوگ ان سے ناآشنا ہیں. لہٰذا ہم نے یہی کوشش کہ اپنے اس پروگرام میں ان تمام خواتین کے بارے میں جو ہیں وہ ان کا تذکرہ کریں اور ان مقدس خواتین کے عظیم پیغام کو تمام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو ایک بار پھر ہم اپنے مہمان محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں سلام عرض کرتے ہیں، ان کے گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. السلام علیکم محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ، اور ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئیں، اور شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ زحمت کو قبول کیا.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. میں بھی سلام عرض کرتی ہوں آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں.
محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ، پچھلے 3 ہفتوں سے ہماری گفتگو کربلا کی مثالی خواتین پر چل رہی تھی، چونکہ کچھ خواتین کا ذکر باقی رہ گیا تھا، لہٰذا آج پھر ہم اسی موضوع پر آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں. پچھلے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے جو ہے وہ جناب لیلا پر اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم ہوئی تھی ہماری، اور ان پر زیادہ ہم ذکر نہیں کر پائے تھے. تو یہیں سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی جناب لیلا کے بارے میں، کہ جناب ام لیلا کون تھی؟ اس کا آپ نے تھوڑا سا مختصر بیان کیا تھا، لیکن میں چاہوں گی کہ پھر سے آپ ان کے بارے میں بیان فرمائیں کہ کون تھی اور انہوں نے کربلا کے میدان میں کیا قربانی دی.
आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए जनाबे लैला, जैसा कि हम जानते हैं अली अकबर की वालदा थी, और आप अबी मरा इब्ने उरवा इब्ने मसूद सकाफी की बेटी थी,
जी
और आपका ताल्लुक़ कबीले खुशनामा शरीफ बनी हाशिम से था। तो जैसा कि आपने कहा है कि कैसे उन्होंने क्या कुर्बानी दी करबला में, हम जानते हैं कि उनका बेटा अली अकबर के, जिसका सिन हमको मिलता है इब्ने शहराशो में, ने लिखा है कि 18 साल या 19 साल का, बाज़ मौरखी ने लिखा है कि 25 साल भी लिखा है, लेकिन 18 और 19 के बारे में हमको मिलता है कि उनका सिन 18 और 19 साल का था। इस बेटे को उम्मे लैला हुसैन पर कुर्बान करती हैं। तो सबसे पहले मैं ये कि किस तरह से वो इजाज़त देती हैं इस बेटे को, पहले अली अकबर के बारे में अर्ज़ करना चाहती हूँ कि अली अकबर कौन थे और क्या सिफात रखते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि अली अकबर के बारे में इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जब अली अकबर मैदान में गए, तो इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, तू गवाह रहना, मैं उस बेटे को, उस जवान को तेरी राह में कुर्बान होने के लिए भेज रहा हूँ कि जो शबीह तरीन फ़र्द था पैगंबर से। तो कहते हैं कि अब इस शबाहत को देखते हैं कि किस तरह से अली अकबर पैगंबर से शबाहत रखते थे। यानी शबाहत का मतलब सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में पैगंबर से शबाहत
समझ
रखते थे। इमाम हुसैन को जब भी ख्वाहिश होती थी पैगंबर का दीदार करने के लिए, तो वो अली अकबर को देख लिया करते थे। तो देखें, यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालेंगे, वो अली अकबर की पाकीज़गी और तहारत का और इस्मत का रिजल्ट निकालेंगे कि अली अकबर पैगंबर से शबाहत रखते थे। तो पैगंबर के बारे में हमें कुरान मजीद में मिलता है, इन्नका लअला खुलुखिन अजीम, कि हमने तुझको खुल्क अजीम बना के भेजा है। यानी पैगंबर अखलाक का नमूना है हम लोगों के लिए। अब तो जैसे पैगंबर हैं उसी तरीके से अली अकबर भी हैं, क्योंकि शबाहत रखते हैं एक दूसरे से। इसके बाद दूसरी जगह आयत में हमको मिलता है कुरान मजीद में, वमा यंतको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, कि तू तो कुछ कलाम करता ही नहीं है, नुत्क करता ही नहीं, मगर जो कुछ करता है वो यानी हमारे जेर तहत करता है, जो हम चाहते हैं वो तू बोलता है, इसके अलावा तू कुछ बोलता ही नहीं है। तो यहाँ से इनकी गुफ्तार को देखें, और यहाँ इमाम हुसैन ने कहा, फरमाया कि शबाहत रखते हैं अली अकबर पैगंबर से शबाहत रखते हैं। तो जिस तरीके से पैगंबर हवाए नफ्स का शिकार नहीं हो सकते, उसी तरीके से अली अकबर भी हवाए नफ्स का शिकार नहीं हो सकते। और तीसरी जगह हमको आयत में मिलता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम जब चादर के नीचे आ जाते हैं, तो आयत नाजिल होती है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैती व युताहिरकुम तथीरा। यानी रिज्स को इन अहले बैत से दूर रखा। अब इन अहले बैत में कौन था? यही हस्तियां थी, पैगंबर थे, मौलाए कायनात जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। तो देखें, अब पैगंबर के दामन पर इस्मत की मोहर है। अब जिस शबाहत दी इमाम हुसैन ने, ये भी मासूम का कौल है, मासूम फरमा रहे हैं कि अली अकबर पैगंबर से शबाहत रखते थे। तो अब अली अकबर के दामन पर भी इस्मत की मोहर होनी चाहिए। और ये हमको इस बात यहाँ से भी हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुहदिस कौमी नकल करते हैं ज़ियारत रजबिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, फरमाते हैं कि जब अली इब्न हुसैन की कब्र के नज़दीक जाओ, तो खड़े होकर कहो, अस्सलामु अलैका अय्युहस सिद्दीकु तय्यिबु ज़कीयुल हबीबुल मुक़र्रब व अबना रेहानही रसूलिल्लाह وجعلك من أهل بيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا। तो देखें, यहाँ से भी रिज्स आया, यानी रिज्स को इनसे दूर रखा गया। वहाँ आया तथीर इन हजरात की शान में नाजिल हुई थी, और यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर के बारे में फरमा रहे हैं कि रिज्स और रिज्स कहाँ, देखें, जब जहाँ रिज्स नहीं होगा वहाँ पाकिजगी ही पाकिजगी होगी, इसमत ही इसमत होगी। तो इन सब नुकात से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो ये कि जिस तरीके से अली अकबर, जिस तरीके से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मत के हामिल थे, तो गोया अली अकबर भी इस्मत के
लेकिन
हामिल,
यहाँ पर इस्मत से मुराद हम ये कह सकते
पाकिजगी
हैं
ले
कि
सकते हैं,
पाकिजगी, यानी कि जो
तैयब
है
व
वो
ताहिर है, यानी
गुनाहों से दूर
गुनाहों से
हैं।
दूर है। वही है ना
जी
कि जकी आया है, तैयब आया है, सिद्दीक आया है, इन
जी,
सबको
यानी
यानी
जिस तरह से पैगंबर के बारे में हम ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि पैगंबर जो है
गुनाह
वो गुनाह
गुनाह कर
अंजाम दे
सकते हैं,
सके।
इसी तरीके से
सही
ये भी गुनाह नहीं कर सकते,
सही
ये हम
जी
इससे मुराद ले सकते हैं। यानी दूरी, मैंने कहा है ना
जी
कि
जी
रिर्स यानी गुनाह से दूरी
जी
करना।
जी तो यहाँ पर मुराद जो है, जिस तरह से खुद अली जनाब अली अकबर भी जो है वो گناہوں سے
گناہوں سے دور تھے، اسی وجہ سے
کیونکہ وہ رسول کے جو ہیں وہ شباہت
رکھتے تھے،
آپ بتا رہی تھی کیسے ماں نے جو ہے وہ اجازت
دی. اب یہاں سے اب ہم یہاں سے یہ رزلٹ نکالیں گے کہ اس ماں نے کس طرح سے اس بچے کی تربیت کی. دیکھیں ماں کا کردار ہوتا ہے، ماں سب سے پہلی معلم ہوتی ہے اپنے بچے کی پرورش کرنے میں، تو یہاں اس ماں نے کس طرح سے اس کی تربیت کی ہوگی. اور ہمیں ملتا ہے جناب زینب نے بھی پرورش کی، تو جناب زینب اور ام لیلہ دونوں اس بچے کی پرورش کر رہی ہیں اور تربیت کر رہی ہیں. کس انداز میں انہوں نے اس کی تربیت کی کہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بیٹے کو، اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بیٹے کو کہ جو پیغمبر سے مشابہ تھا، پیغمبر سے شباہت رکھتا تھا، اب ام لیلہ اس بیٹے کو مرنے کی اجازت کیسے دیتی ہیں. کہتی ہیں کہ جب میں علی اکبر اجازت لینے کے لیے آتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو اب یہاں کہتے ہیں کہ ام لیلہ کہتی ہیں کہ میرے لال تجھ جیسے اگر 1000 بیٹے ہوتے تو میں حسین پر قربان کر دیتی. دیکھیں علی اکبر جیسے بیٹے کہ جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں پیغمبر سے مشابہ تھے، اس بیٹے کو کہہ رہی ہیں کہ اگر تجھ جیسے بیٹے مجھے 1000 پروردگار عالم عطا کرتا تو میں حسین پر قربان کر دیتی. یہاں سے ان بی بی کی عظمت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اور دوسری جگہ یہ کہ جب یہ قافلہ شام و کوفہ کے بازار میں پہنچتا ہے اور جناب علی اکبر کے چہرے کٹے ہوئے سر پر جب بیویاں نظر ڈالتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ اے خدایا یہ کتنا کیسا جوان لال ہے کہ خدا یا اس کی ماں زندہ نہ ہو جس کا یہ بیٹا ہے، کیونکہ وہ ماں زندہ نہیں رہ سکتی. تو کہتے ہیں کہ جب ام لیلہ یہ سنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے شام و کوفے کی عورتوں، میں اس کی ماں زندہ ہوں. دیکھیں تو یہاں سے علی اکبر کی ماں کا صبر دیکھیں اور شجاعت دیکھیں کہ دیکھنے والی عورتیں جب علی اکبر کی ماں کو دیکھتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ خدایا اس کی ماں زندہ نہ ہو. تو اس ماں نے علی اکبر کو کیسے مرنے کی اجازت دی ہوگی، کیسے حسین پر شہید ہونے کی اجازت دی ہوگی، اس بات کا اندازہ ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ واقعاً ایسی بیویوں کے لیے کہ جو کربلا میں موجود تھیں کس طرح سے انہوں نے اپنے جوانوں کو قربان کیا اور حسین کے مشن کو سکسیز کیا.
جی محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ، یہ جناب ام لیلہ کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو ہے وہ مادر قاسم کا بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ جن کو ہم ام فروہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن تاریخ میں جو ہے ان کا نام رملہ بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں اور کس، اور ان کا ایک لقب ام قاسم جن کو ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ لقب کس نے دیا، اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں.
جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ام قاسم، دیکھیں ان کا نام، ان کو ہم ام فروہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. ہمارے یہاں جب مجالس میں تذکرہ ہوتا ہے جناب قاسم کا تو ان کی والدہ کو ام فروہ کے بھی نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کا نام رملہ یا نفیلہ بھی ہے. کہتے ہیں یہ بہت خوش اخلاق، بہت ہی نیک اور زاہدہ متقی تقویٰ رکھنے والی خاتون تھیں. امام حسن مجتبیٰ سے ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا. کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم کی ولادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام نے آپ کے کان میں اذان اور اقامت کہی، اور آپ نے اپنے جد کے نام پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کیونکہ ان کو قاسم بھی کہا جاتا تھا، تو کہتے ہیں ان کے نام پر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام قاسم رکھا. اور اس روز سے آپ اپنی خاتون کو، یعنی مادر قاسم کو، ام قاسم کہہ کر پکارتے تھے.
جی خود جناب ام قاسم نے جو ہے وہ کربلا میں کیا کردار ادا کیا، کیا قربانیاں پیش کی، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ
دیکھیں ام قاسم، مادر قاسم کہتے ہیں کہ کربلا میں جو قاسم تھے وہ حسین پر شہید ہوئے. کہتے ہیں کہ جب جناب قاسم میدان میں جانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، تو امام حسین علیہ السلام آپ سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ تم اپنی ماں کا سہارا ہو اور تمہارا باپ دنیا سے گزر چکا ہے، تم اپنی ماں کے پاس جاؤ. تو اب جناب قاسم یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے امو جان، مجھے میری ماں نے آمادہ کر کے بھیجا ہے، مجھے میری ماں نے اجازت دے دی ہے. تو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں بیٹا، میں تم کو اجازت نہیں دوں گا. امام حسین علیہ السلام جب بیٹے کو اس طرح سے کہتے ہیں، جناب قاسم سے اس طرح سے فرماتے ہیں، تو اب جناب قاسم جا کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتے ہیں کس طرح سے چچا کو راضی کیا جائے. کہتے ہیں کہ وصیت نامہ تھا، اس کو دیکھا پڑھا، پھر چچا کے پاس لاتے ہیں، چچا سے اجازت مانگتے ہیں. تو اب چچا مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں تمہیں مرنے کی इजाज़त देता हूँ। तो देखें यहाँ से जनाब कासिम जब माँ से इजाज़त लेते हैं तो वो माँ के जिसका शौहर नहीं है, सुहाग उसका उजड़ चुका है, सिर्फ एक बेटा है कासिम। अब जनाब कासिम की माँ उनको कहती हैं कि बेटा जाओ हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। तो सिर्फ ये छोटा सा बच्चा जब 11 साल का, 11 या 13 साल का सिन हमको कासिम का मिलता है, अपनी माँ से इजाज़त मांगता है और माँ ये कहकर के जाओ बेटा हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। यहाँ से देखें कि
अच्छा
हमें कासिम की माँ का किरदार हमको मालूम होता है कि वाकई कितनी मोहब्बत थी इस खातून को, कितनी मोहब्ब अहले बैत थी, अहले बैत से मोहब्बत रखती थी कि कहती है कि जाओ हुसैन पर कुर्बान हो जाओ। तो इन खवातीन की अजमत का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं।
जी मोहतरमा तौकीर फातिमा साहिबा, जब हम तारीख़ करबला का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ वो ख़वातीन थीं कि जो, जैसे ये ख़वातीन जो करबला में आई थीं और इन्होंने अपने ख़ुद से इजाज़त दे के अपने बच्चों को जो है वो हुसैन पर कुर्बान किया और वो करबला में ख़ुद मौजूद भी थी। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन का भी हमें तذکرہ मिलता है कि जो ख़ुद करबला में तो नहीं आई थी लेकिन उन्होंने जो है अपने शौहरों को जो है वो हुसैन की नुसरत के लिए भेजा था। तो मैं चाहूँगी कि उन ख़वातीन का जो है वो आप तذکرہ करें कि वो कौन ख़वातीन थी जो करबला में नहीं आई थी लेकिन अपने शौहरों को जो है उन्होंने हुसैन की नुसरत के लिए भेजा था। इस पर आप हमारे नाज़रीन के लिए कुछ बयान फरमाएं।
देखिए यूं तो हमको बहुत सी खवातीन मिलती हैं, लेकिन उनमें से मैं कुछ का तذکرہ करूंगी। जैसे एक हबीब इब्ने मज़ाहिर की जौजा हैं, कहते हैं ये, पहले हबीब इब्ने मज़ाहिर के बारे में बताऊं कि कौन थे। कहते हैं कि ये मर्द फकीर और दानिशमंद थे, कूफे में ये ज़िंदगी करते थे, और ये सहाबी इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन भी थे, और इनका सन 75 साल का था। कहते हैं कि इमाम हुसैन जब कूफा और करबला की राह में थे, अभी करबला नहीं पहुंचे थे, तो उस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को आप ख़त लिखते हैं, और ख़त में लिखते हैं कि ए हबीब हुसैन की नुसरत के लिए आ जाओ, रसूल का नवासा जहरा कलाल तुमको मदद के लिए बुला रहा है। कहते हैं कासिद नामा लेकर चलता है और हबीब इब्ने मज़ाहिर के दरवाजे पर आता है। इधर हबीब इब्ने मज़ाहिर अपने जौजा के साथ दस्तरखान पर बैठे हैं। तो हबीब जब दस्तरखान पर बैठे हैं तो एक मरतबा किसी ने दकुल बाब किया, अभी लुकमा मुंह में था कि एक मरतबा ऐसे जैसे वो लुकमा गले में फंस गया है। जाते हैं दरवाजे पर, देखा कि कौन है, कहा कौन हो, कहा कासिदे हुसैन हूँ। तो आपने वो नामा लिया, नामे को पढ़कर आपने आंखों से लगाया और रोना शुरू कर दिया, बहुत रोए। उसके बाद फिर ये तमाम मौजू अपनी खातून से कहते हैं। कहते हैं कि हुसैन दुश्मनों के बीच में है, हुसैन मुझे नुसरत के लिए बुला रहे हैं। तो कहते हैं कि जब उनकी खातून ने ये सुना तो कहती हैं कि तुमको जहरा कलाल नुसरत के लिए बुला रहा है, तुमको जहरा कलाल अपनी मदद के लिए बुला रहा है, क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम मदद के लिए नहीं जाओगे। कहते हैं कि ये बात हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने अजीज अपने भाइयों से कही, उनसे इस बात को बतलाया कि देखो हुसैन ने मुझे नुसरत और मदद के लिए बुलाया है। कहते हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम इस तरह का माहौल है, देखो तुम वहां मत जाओ, तुम्हारे जौजा है, तुम्हारे बच्चे हैं। तो कहते हैं ये गुफ्तगू अब जौजाए हबीब इब्ने मज़ाहिर सुन रही थी। तो एक मरतबा वो उन्होंने देखा हबीब इब्ने मज़ाहिर का चेहरा देखा और देखकर कहने लगी कि ए हबीब ने मज़ाहिर, क्या तुम्हारा इरादा बदल गया है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम पैगंबर की हदीस को भूल गए हो कि पैगंबर फरमा रहे हैं कि मेरे हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, देखो इन ये मेरे बेटे दोनों इमाम हैं, अगर सुल हैं। तो कहते हैं कि ये जब जुमले उन्होंने बयान किए, फिर आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि ए हबीब ने मज़ाहिर, ये हजरत, ये मासूम तुमको मदद के लिए बुला रहे हैं, वो जहरा कलाल तुम्हें मदद के लिए बुला रहा है, वो फातिमा का बेटा, वो रसूल का नवासा तुम्हें मदद के लिए बुला रहा है कि जिसके लिए रसूल ने फरमाया कि जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तुम मदद के लिए क्यों नहीं जाते हो। कहते हैं कि जब हबीब ने ये सुना तो हबीब कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मुझे तो ये फिक्र है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम बेवा हो जाओगी, तुम्हारा क्या होगा। कहते हैं ये सुनना था तो वो खातून कहती हैं कि तुम्हें मेरे बच्चों के यतीम होने की फिक्र हो रही है, तुम्हें मेरे बेवा होने की फिक्र हो रही है, तुम्हें जहरा के लाल की फिक्र नहीं है। तुम ये समझो कि मैं जहरा के लाल की जो औरतें हैं, जहरा के लाल के जो यतीम बच्चे हैं, हम उनके साथ हैं, उनके साथ इक्तदा करेंगे, तुम उनको मत भूलो। कहते हैं ये कहकर वो रोने लगी। जब हबीब ने मज़ाहिर ने ये देखा तो अब हबीब ने मज़ाहिर फरमाते हैं कि ए खातून, मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रहा था, मैं तो तुमको देखना चाहता था, तुम बहुत नेक हो। और उनको दुआएं देने लगे और फरमाने लगे कि ठीक है, मैं अब हुसैन की नुसरत के लिए जा रहा हूँ। आमादा हो गए, कस्द कर लिया है कि हुसैन की मदद के लिए अब जाएंगे। कहते हैं उस वक्त ये खातून अब गिरिया करती है, जब हबीब ने मज़ाहिर आमादा हो जाते हैं करबला जाने के लिए, तो अब ये खातून गिरिया करती है। और गिरिया करने के बाद कहती है कि ए हबीब, जब खिदमत हुसैन में पहुंचो तो मेरा सलाम हुसैन की खिदमत में पहुंचाना, और उनके हाथों और पैरों के बोसे मेरी तरफ से ले लेना। कहते हैं कि जब यहां से देखें ये खातून किस तरह से हुसैन की मोहब्बत का इजहार कर रही है, कोई आम खातून नहीं है, हबीब इब्न मज़ाहिर की जौजा हैं। कहते हैं कि जब हुसैन की खिदमत में जाओ तो मेरा सलाम कहना, उनके हाथों का बोसा लेना, उनके पैरों का बोसा लेना। यहाँ से इन खातून की अजमत देखें कि क्या अजमत रखती है ये खातून के शोहर को आमादा कर रही है। इसे अपने सुहाग की परवाह नहीं है, बच्चों के यतीम होने की परवाह नहीं है, ये फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होगी। कहती है कि खुदा पर तवक्कुल रखो, खुदा हमारा मददगार है, तुम अहले बैत की नुसरत के लिए जाओ, तुम हुसैन की मदद के लिए जाओ, तुमने उनकी मदद की तो गोया तुमने सब कुछ पा लिया। तो कहते हैं ये हबीब जाते हैं और जाकर जब हुसैन की खिदमत में पहुंचते हैं तो अब जनाबे जैनब, देखें हबीब का मकाम देखें, जनाबे जैनब हबीब को सलाम कहलाती हैं। तो ये हबीब वो हैं कि जिसको हुसैन ने मदद के लिए बुलाया। अगर कोई और खातून होती तो हबीब को शायद है इस राह से मुंतफी कर देती कि तुम इस यहाँ पर ना जाओ, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। नहीं, इनकी जौजा ने उनको तशवीह दिलाई, उनको शौक दिलाया कि नहीं ए हबीब, तुम जाओ हुसैन की नुसरत के लिए, हमारा मालिक परवरदिगार है, अगर तुम अहले बैत की नुसरत के लिए जाओगे तो परवरदिगार आलम हमारी भी मदद करेगा, तुम इमाम जमाना की वक्त मदद के लिए जाओ। तो देखें यहां से हमको एक नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहते हैं कि देखें इमाम वक्त की नुसरत करना हम सब पर वाजिब है, इमाम वक्त की मदद करना हर इंसान पर वाजिब है। और जबकि वो बुलाए, जबकि वो अपने आप बुला रहा है, जैसे हबीब गए, अब जब हबीब गए हैं तो देखें अब हबीब जन्नत के मुस्तहिक हो गए। जब भी अहले बैत का जिक्र दुनिया में होगा हबीब का जिक्र होगा, दुनिया और आखिरत हबीब ने कमा ली है। तो यहाँ से हमको मालूम हो रहा है कि एक खातून अगर चाहती है तो वो एक इंसान को राह रास्त पर ले आती है, अगर कोई खातून ये चाहती है कि वो राह रास्त से किसी को हटाए तो वाकई वो खातून कर सकती है। ये एक खातून का किरदार है।
मोहतरमा तौकीर फातिमा साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से वक्फे के बाद हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها الوصي البار التقي، السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام على ملائكة الله المحدقين بك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
محترم ناظرین، ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو کربلا کی مثالی خواتین کے موضوع پر چل رہی تھی، آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے مزید مستفید ہوتے ہیں. محترم ناظرین، شاید کوئی کال ہے. ہلو، السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید. آپ کا نام؟
جی، میرا نام کاظم علی ہے، میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں.
جی، کوئی سوال آپ کا ہے؟
جی، ابھی جو آپ ذکر فرمائے تھے شہزاد قاسم کا،
جی جی،
تو مجھے یہ جاننا ہے کہ عاشورے کے دن شہزاد قاسم اکثر مصائب میں بھی ذکر ہوتا ہے شادی کے اہتمام سے، کہ مجھے یہ جاننا تھا کہ شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں.
جی جی، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہمارے مہمان آپ کا جواب دیں گے، آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے. محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لوگ یہ پڑھتے بھی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں، ذاکرین بھی بہت کچھ جو ہے اس بارے میں پڑھتے ہیں کہ جناب قاسم کی جو ہے وہ روزہ عاشور جو ہے وہ شادی ہوئی ہے، اور یعنی شرق میں جو ہے وہ بہت زیادہ اس بارے میں رسم و رواج بھی ہے، سات محرم کو جو ہے بالخصوص مہندی نکالنا اور دوسرے قسم کی جو ہے وہ چیزیں. تو اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا واقعی جناب قاسم کی اس دن شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان.
آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور میں شکر گزار ہوں ان صاحب کی جنہوں نے، ان محترم بزرگوار کی جنہوں نے سوال کیا ہے. دیکھیں، اس بات کو ہم واقعا آیات اور روایات سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں. ہم کو کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب قاسم کی شادی کربلا میں نہیں ہوئی ہے، جیسے کہ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ قاسم کی شادی کربلا میں نہیں ہوئی ہے، اور انہوں نے اس بات کو اپنی، انہوں نے اس بات کو دو کتاب کے ذریعے سے پیش کیا ہے. جیسے ایک ہے منتخب المراثی، یہ شیخ فخر الدین کی لکھی ہوئی ہے، اور دوسری ہے روضۃ الشہداء، یہ ملا حسین کاشفی کی لکھی ہوئی ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے کربلا پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شادی، دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی، روایت میں ہے کہ یہ شادی جناب قاسم کی نہیں ہوئی تھی، یعنی جناب قاسم کا عقد ہوا ہی نہیں ہے. جناب قاسم کے دوسرے بھائی تھے حسن ابن حسن، دیکھیں روایت میں ہم کو ایسے ملتا ہے حسن ابن حسن، تو کہتے ہیں وہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے چچا، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا، میرے دو بیٹی ہیں، دونوں کا نام فاطمہ ہے، لیکن میرے، اگر تم چاہتے ہو جون سی بیٹی، جس بھی بیٹی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو تم کر سکتے ہو. کہتے ہیں تو آپ شرما جاتے ہیں، روایت میں آپ شرما جاتے ہیں. تو اس کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا، جو میری ماں فاطمہ زہرا سے بہت زیادہ شباہت رکھتی تھی، ان سے میں آپ کا عقد کرتا ہوں. دیکھیں یہاں پر عقد کی بات ہوئی ہے، کہتے ہیں عقد ہوا ہے عروسی، اور یہ شادی جو ہم لوگ مہندی رسم و رواج یہ سب کرتے ہیں، سہرا یہ کچھ نہیں، یہ تو پوسیبل بھی نہیں ہے. دیکھیں
تصور بھی نہیں ہے کہ اس جنگ کے میدان میں،
کہ جہاں ایک کے بعد ایک لاشیں اٹھائے جا رہے ہوں، انسان مرنے کے لیے آمادہ ہو، وہاں پر یہ سب چیزیں کیسے پوسیبل ہو سکتی ہیں کہ سہرا لایا جائے، مہندی لائی جائے، یہ سب شادی منائی جائے، یہ تو پوسیبل، یعنی انسان کا تصور، انسان کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے حسن ابن حسن, جن کو ہم حسن مسنہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں ان سے عقد ہوا ہے, صرف اور صرف عقد تک یہ روایت ہم کو ملتی ہے. اس کے بعد ہم کو کوئی روایت یہ کہ شادی نو عروس ہوئی, شادی ہوئی ہو اور یہ رسم و رواج ہوئے, ان کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں ملتا. لیکن پھر ہم کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ جناب قاسم کا عقد ہوا ہے, اگر ہم یہ فرض کر بھی سکتے ہیں, وہ اس طرح سے کہ جناب امام حسین کی دو بیٹیاں تھیں, دونوں فاطمہ تھیں, بھئی ایک فاطمہ کا عقد حسن سے کیا ہو, دوسری فاطمہ کا عقد قاسم سے کیا ہو, اس کو ہم قبول کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں پر یہ رسم و رواج ہوئے ہیں, اور یہ جو ہم آج اپنے ماحول میں, اپنے اس سوسائٹی میں, ہم نے اپنی مجلسوں میں یہ سب کر رکھا ہے کہ آج حضرت قاسم کا سہرا ہے, آج حضرت قاسم کی مہندی ہے اور ان کی شادی ہوئی تھی, اور یہ زاکرین جو پڑھتے ہیں صرف یہ رونے رونے,
لیکن روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ جناب قاسم سے عقد ہوا. یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم اگر فرض کر رہی ہوں,
میں کہہ رہی ہوں نہیں, یہ صرف فرض ہے. اگر ہم فرض کر بھی لیتے, روایت سے ثابت نہیں ہے, روایت سے ثابت صرف یہ ہے کہ حسن ابن حسن کا عقد ہوا ہے, صرف اور صرف, اور کچھ نہیں.
یہ حسن ابن حسن ہی جو تھے کہ جو زندہ تھے, ورنہ جناب امام حسن کی جو اور اولاد تھی, جیسے جناب قاسم تھے
اور ایک بھائی تھے,
وہ بھی شہید ہو گئے تھے کربلا میں, لیکن امام حسن کی نسل جو ہے انہی حسن مسنہ سے جو ہے وہ چلی تھی, کہ جن کا عقد جو ہے وہ جناب امام حسین کی بیٹی سے ہوا تھا. تو جناب قاسم کا جو ہے وہ عقد جو ہے وہ نہیں ہوا تھا,
جناب قاسم کا عقد نہیں ہوا ہے. یہ ہم اگر فرض بھی کر لیتے ہیں ایک طرح سے, وہ یہ ہے, لیکن روایت میں روایت نہیں ملتا ہے. روایت میں صرف اور صرف ہم کو یہ ملا ہے کہ حسن ابن حسن کا عقد جناب فاطمہ زہرا, جناب فاطمہ سے, جو امام حسین کی بیٹی تھی اور بہت زیادہ شباہت رکھتی تھی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ, صرف اور صرف ہم کو یہ ملتا ہے.
جی بہت بہت شکریہ محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ, ان شاء اللہ کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے ان کا جواب مل گیا ہوگا. محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ, آپ بتا رہی تھیں خواتین کے بارے میں جو کربلا میں نہیں آئی تھی, لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کو جو ہے وہ حسین کی نصرت کے لیے بھیجا تھا, جس میں آپ نے جو ہے وہ زوجہ حبیب ابن مظاہر کا ذکر کیا تھا. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اور بھی کوئی ایسی خاتون تھی کہ جنہوں نے جو ہے وہ حسین کی نصرت کے لیے اپنے شوہر کو بھیجا ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے ضرور بیان کریں.
جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ حبیب ابن مظاہر کی زوجہ تھیں, اور دوسری جو ہم کو ملتی ہیں وہ خاتون ہیں زہیر ابن قین کی زوجہ, کہ جن کو دلہم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے میں زہیر کے بارے میں آپ کو بتاؤں, ہم کو ملتا ہے کہ زہیر عثمانی تھے, زہیر کا عقیدہ عثمانی تھا. عثمانی یعنی کیا, کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عثمان کا قتل علی ابن ابی طالب نے کیا ہے, ان کا عقیدہ یہ تھا. اور یہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ معرفت ہی نہیں رکھتے تھے اہل بیت سے, ایسا نہیں, بلکہ دشمن اہل بیت تھے یہ لوگ. تو کہتے ہیں, اور یہ تو ہم کو اس طرح سے ملتا ہے کہ زہیر کربلا کی طرف جا رہے تھے اور امام حسین اپنے کاروان کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں زہیر نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام سے ان کا روبرو سامنا ہو, روبرو ہو جائیں گے ان کے. کہتے ہیں کہ جہاں کہیں امام حسین توقف کرتے تھے یہ حرکت کرتے تھے, جہاں کہیں امام حسین حرکت میں ہوتے تھے تو یہ توقف کرتے تھے. کہتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ یہ دونوں, یعنی امام حسین نے بھی وہیں پر خیمے لگائے, وہیں پر توقف کیا, اور زہیر نے بھی. تو اب امام حسین علیہ السلام اپنے قاصد کو بھیجتے ہیں, زہیر کے پاس بھیجتے ہیں اور اپنا سلام بھیجتے ہیں, کہتے ہیں کہ حسین تم کو بلا رہا ہے. قاصد جاتا ہے, جب جاتا ہے تو اب جا کر قاصد کہتا ہے کہ اے زہیر, تم کو امام حسین علیہ السلام سلام کہلایا ہے اور وہ آپ کو بلاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سننا تھا, تو اب وہ خاموش ہو جاتا ہے. یہاں پر زہیر کی بیوی زوجہ ہیں, کہتی ہیں کہ اے زہیر, تم کو رسول کا نواسا بلا رہا ہے, بہت محکم طریقے سے کہتی ہیں, پورے دباؤ کے ساتھ کہتی ہیں اے زہیر, تم کو رسول کا نواسا بلا رہا ہے اور تم نہیں جا رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ یہ سننا تھا کہ وہ شرمندہ ہو گئے. تو اب جاتے ہیں حسین کے پاس جاتے ہیں, اب حسین کے خیمے میں کیا رد و بدل ہوتا ہے, کیا گفتگو ہوتی ہے نہیں معلوم. لیکن اب جو زہیر پلٹتے ہیں, کہتے ہیں زہیر بہت خوشحال ہیں اور زہیر کی حالت بدلی ہوئی ہے,
یعنی بالکل بدل گئے ہیں.
دیکھیں, یعنی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اب جب گئے تھے تو عثمانی تھے اور جب پلٹے ہیں تو حسینی ہو کر پلٹے ہیں. تو اب آپ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں حسین کے ساتھ کربلا جاؤں اور حسین کی طرف سے میں جنگ کروں اور شہید ہو جاؤں. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اب ہم کو دو قول ملتے ہیں کیونکہ زوجہ ان کے ساتھ تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک قول میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو لے کر کربلا چلے گئے اور آپ وہیں پر شہید ہو گئے تھے، لیکن آپ کی زوجہ کربلا میں موجود تھی. لیکن مشہور قول جو ہے وہ دوسرا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو کسی کے ساتھ کوفے پلٹا دیا تھا، اور جب وہ چاہتی تھیں اپنے شوہر سے جدا ہونا تو روتی ہوئی فرمانے لگیں. کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں اے زہر تو حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہو جائے گا، لیکن روز قیامت مجھ کو نہیں بھلا دینا. دیکھیں رو رہی ہیں اور رو کر کہہ رہی ہیں اے زہر تم تو شہید ہو جاؤ گے لیکن روز قیامت مجھ کو نہیں بھلانا. دیکھیں یہ صرف اور صرف زہر کی خاتون تھیں کہ جس نے زہر کا دل موم کر ڈالا تھا. محبت اہل بیت اس کے دل میں نہیں تھی، وہ معرفت اہل بیت نہیں رکھتا تھا، لیکن صرف اور صرف یہی ان کی زوجہ باعث بنی کہ انہوں نے ان کو ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیا. دیکھیں دنیا میں بھی ان کا مقام بلند ہوا اور آخرت میں بھی ان کا مقام بلند ہے. دنیا میں جب بھی بہادر کا ذکر ہوگا زہیر کا ذکر ہوگا، دنیا میں جب بھی حسین کا ذکر ہوگا زہیر کا ذکر ضرور ہوگا، اور دنیا والے تو یاد کریں گے اور آخرت میں زہرا بھی ان کی شفاعت کریں گی، زہرا بھی ان کے ساتھ ہوں گی. تو کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر مجھے امام صادق کی ایک روایت یاد آتی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلوں کو ہلانا پہاڑ کے ہلانے سے زیادہ سخت ہے. امام فرماتے ہیں کہ دلوں کو ہلانا پہاڑ کے ہلانے سے زیادہ سخت ہے. تو میں یہاں پر کہوں گی کہ واقعا زہیر کا دل پہاڑ تھا، زہیر کا دل جو تھا وہ واقعا سخت تھا. نہیں اس کو ہلانا بڑا سخت تھا، پہاڑ کو انسان ہلا سکتا ہے لیکن دل کو موم کرنا بڑا سخت تھا. لیکن ان کی زوجہ نے وہ کام کیا کہ ان کا دل موم کر دیا اور حسین کی محبت کا چراغ ان کے دل میں جلایا، اور دیکھیں ان کو نجات دلا دی، زہیر کو نجات دلائی. حسین کشتی نجات ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا لے گا. اب زہیر کشتی حسین میں سوار ہوئے ہیں اور انہوں نے نجات پا لیا. تو یہاں سے دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ زہیر کی خاتون تھی. زہیر تو جا رہے تھے کسی اور مقصد سے، دیکھیں مقصد بدل گئے، صرف اور صرف ایک زہیر کی خاتون نے ایک کلمہ کہا کہ تم کو حسین رسول کا نواسا بلا رہا ہے، تم کو حسین بلا رہا ہے، تم کو حسین نے سلام کہلایا ہے اور تم کوئی جواب نہیں دے رہے ہو. تو دیکھیں صرف یہی زوجہ تھی کہ جو زہیر کو مجبور کر دیتی ہے، اور زہیر جاتے ہیں حسین کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور کربلا میں حسین کی طرف سے شہید ہو جاتے ہیں.
حتیٰ کہ روایت میں نے پڑھا ہے کہ حتیٰ کہ جب زہیر جانے میں تعامل کرتے ہیں اور نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس وقت ان کی زوجہ جو ان کو غیرت دلانے کے لیے کہتی ہیں کہ تم اپنی تلوار ہمیں دے دو، اور جو یہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چوڑیاں ہاتھ میں پہن کر تم بیٹھ جاؤ، بالفرض اس طرح سے انہوں نے جو اپنے شوہر کو غیرت دلائی تھی کہ اگر تم نہیں چاہتے ہو حسین کی مدد کو تو مجھے تلوار دے دو، میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی. کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر زہیر کی جو ہے وہ غیرت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور پھر آپ جو ہیں وہ اپنی زوجہ کو آرام کر کے اس کے بعد جو ہے امام حسین کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں. تو یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کے دل کو جو ہے وہ موم کیا، اور کس طرح سے شوہر کی جو ہے وہ شجاعت اور ان کی غیرت کو جو ہے وہ جوش میں لایا. بہت بہت شکریہ محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ. اگر اجازت دیں تو ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر آگے گفتگو بڑھائیں گے. محترم ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو کربلا کی مثالی خواتین کے موضوع پر چل رہی تھی. آئیے اپنے مہمان کی جانب چلتے ہیں, ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ, یہ ان خواتین کا آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو کربلا میں نہیں آئی تھی, جنہوں نے اپنے شوہروں کو جو ہے وہ حسین کی نصرت کے لیے بھیجا تھا. کربلا کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور خواتین کا ذکر ملتا ہے. واقعاً ہم دیکھتے ہیں تو بہت یہ فہرست جو ہے وہ طولانی نظر آتی ان خواتین کی, تو کچھ ایسی خواتین کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو خود کربلا میں تو نہیں آئی تھیں, جنہوں نے اپنے شوہروں کو بھی نہیں بھیجا تھا, لیکن جنہوں نے اپنے فرزندوں کو, جنہوں نے اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ حسین پر نثار کرنے کے لیے جو ہے وہ کربلا بھیجا تھا, کہ جن میں سے ایک جن کا نام سر فہرست ہے وہ جناب ام البنین ہے, کہ جو خود کربلا تو نہیں گئی تھیں لیکن انہوں نے اپنے چاروں فرزند کو, کہ جن کی وجہ سے انہیں ام البنین کا لقب ملا تھا, اپنے ان چاروں فرزندوں کو کربلا میں بھیجا اور حسین پر شہید ہونے کا جو ہے وہ تشویق کی اور حسین پر شہید ہونے کا حکم دیا. تو میں ان جناب ام البنین کے بارے میں جاننا چاہوں گی, آپ ہمارے جناب ام البنین کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں.
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ کہ وہ خاتون جو کربلا میں نہیں پہنچ پائیں تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کربلا میں بھیجا, ان میں سے ایک ہیں ام البنین کہ جن کا نام سر فہرست ہے. کہتے ہیں کہ ان ام البنین کے چار بیٹے تھے کہ جن میں سے ایک بیٹا ہے عباس, جس کو ہم علمبردار کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں. کہتے ہیں چاروں بیٹوں کو حسین کے ہمراہ کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لاڈلو جاؤ حسین پر قربان ہو جانا, اگر حسین پر کوئی مصیبت آ جائے تو تم حسین پر قربان ہو جانا. یہ قافلہ جب اب کربلا پہنچتا ہے روز عاشورہ, ام البنین کے تینوں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں لیکن ابھی عباس باقی ہیں. عباس کو حسین اجازت نہیں دیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ عباس علمدار ہے, عباس لشکر کا سردار ہے, عباس سقائے سکینہ ہے. آ کر اجازت مانگتے ہیں, مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. تو مولا یہی فرماتے ہیں کہ میرے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, اے میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو, میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ لیکن جب عباس پھر فرماتے ہیں کہ مولا آقا وہ لشکر ہے کہاں, اب تو کوئی لشکر نہیں رہا, اب تو سب عزیز و اقارب علی اکبر قاسم اب تو سب شہید ہو چکے, انہوں محمد شہید ہو چکے, اب آپ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. لیکن عباس کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن ہاں یہ فرماتے ہیں کہ عباس جاؤ بچوں کی پیاس کا انتظام کرو, بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو. کہتے ہیں علی اب عباس جب پانی لینے کے لیے میدان میں جاتے ہیں, ایسی جنگ کرتا ہے یہ ام البنین کا لال, ایسی جنگ کرتا ہے کہ دشمن پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں. اسی ام البنین کے لال نے نہر پر قبضہ کیا اور اپنے مشک کو پانی سے بھرا, لیکن اب جب یہ مشک لے کر چلتا ہے تو قصائص الحسین میں لکھا ہوا ہے, آغا شستری لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب یہ مشک لے کر چلتے ہیں تو ابھی کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی کہ زہرا کے لال پر, اس ام البنین کے لال پر کوئی سامنے سے وار کرے. لے کر چلے, دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, دشمنوں سے یہ ام البنین کا لال عباس جنگ کر رہا ہے. کہتے ہیں کسی نے درخت کے پیچھے سے چھپ کر عباس کے دہنے بازو پر وار کیا, عباس کا دہنا بازو قلم ہو گیا. پھر عباس نے اس علم کو بائیں ہاتھ میں لیا, بائیں طرف سے کسی نے چھپ کر وار کیا. دیکھیں سامنے سے کسی نے وار نہیں کیا, اتنا شیر تھا کہ سامنے سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی وار کر دیتا, چھپ کر وار کیا, عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا. لیکن ابھی بھی عباس کی خواہش ہے کہ پانی میدان میں پہنچا دے. عباس کی نظر صرف اور صرف سکینہ کی مشکیزے پر ہے کہ کسی نے مشکیزے پر تیر مارا, اب جب پانی بہ گیا تو اب عباس سنبھل نہیں سکے. کہتے ہیں کہ عباس کربلا میں شہید ہو گئے. جب عباس شہید ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں امام حسین کا ایک جملہ ہے, امام حسین فرماتے ہیں کہ عباس تیرے غم نے میری کمر توڑ ڈالی. دیکھیں یہاں سے عباس کی ہمدردی کا اور عباس کی شجاعت کا اندازہ کیجئے گا کہ امام حسین کو کتنی محبت تھی عباس سے اور کتنا قوی اور بہادر بھائی تھا وہ, کہ جس پر حسین کو ناز تھا. اور کہتے ہیں کہ جب عباس کے سرحانے جاتے ہیں تو عباس کی آنکھوں سے خون صاف کرتے ہیں, تو اب عباس جملہ کہتے ہیں کہ آقا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. تو اب یہاں پر مولا حسین فرماتے ہیں، اے عباس تم نے تمام زندگی مجھے آقا کہہ کر پکارا، آج مجھے بھائی کہہ کر بھی پکار دو۔ دیکھیں یہ ہے ام البنین کا لال، کہ جس نے حسین کو، زہرا کے لال کو کبھی بھائی نہیں کہا، آقا کہہ کر پکارا۔ تو وہ ہیں ام البنین کہ جن پر ہم ناز کر سکتے ہیں، جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں،
کہ خود ام جناب ام البنین یہ تربیت کا اثر تھا،
تربیت کا اثر
میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ جب آئی ہیں تب انہوں نے کبھی خود کو جو ہے امام حسن اور امام حسین کی ماں نہیں کہا، بلکہ خود کو ہمیشہ کنیز
کہہ کر،
اور بچوں کو بھی یہ تربیت دی کہ انہیں جو ہے کبھی جو ہے وہ بھائی کہہ کر نہ کہنا، بلکہ آقا کہہ کر۔
اور کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ یعنی حسین کی شہادت کے بعد، شام و کوفہ کے بعد، مصیبتیں اٹھانے کے بعد جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچتا ہے، تو اب ام البنین جب جاتی ہیں جناب زینب کے پاس تو جا کر عباس کے بارے میں سوال نہیں کرتی۔ دیکھیں یہ ہے خاتون، یہ اس گھر کی خاتون ہے، کہتی ہیں کہ حسین کیا ہوئے، تو جناب زینب فرماتی ہیں کہ حسین شہید ہو گئے۔ تو یہاں پر اب جناب ام لیلہ ایک جملہ ملتا ہے، فرماتی ہیں کہ کیا میرا عباس نہیں تھا، کیا میرا عباس نہیں تھا؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں قصائص الحسین میں یہ جملہ ہے، کہتی ہیں کہ اے ام البنین پہلے بے بھائی کا کیا اور اس کے بعد حسین کو شہید کیا، یعنی پہلے عباس کو شہید کیا اس کے بعد حسین کو شہید، کسی کی مجال نہ تھی۔ ام البنین کہتی ہیں کہ اے زینب کسی کی مجال نہ تھی کہ میرے حسین کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، تو کہتی ہیں اے ام البنین چھپ چھپ کر مارا، چھپ کر مارا میرے عباس کو، عباس کے بازو چھپ کر قلم کیے، ورنہ کسی کی مجال نہ تھی۔ پھر روایت میں ہم کو ملتا ہے کہ اب ام البنین مجلس کرتی ہیں، کہتی ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں مجلس ام البنین نے اپنے لال کی نہیں کی، جناب عباس کی مجلس نہیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں
بچوں کے لیے
کہا کہ میں حسین کی مجلس کرنا چاہتی ہوں، میں حسین کی مجلس کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب خواتین نے کہا ہے کہ تمہارے تو خود چار بیٹے شہید ہو چکے ہیں، تم کیوں حسین کی مجلس کرنا چاہتی ہو؟ تو اب یہاں ام البنین کہتی ہیں کہ دیکھو میں اپنے بیٹوں کو رونے کے لیے زندہ ہوں، میں ان کی ماں ہوں، زندہ ہوں، لیکن حسین کی ماں زندہ نہیں ہے کہ اس پر گریہ و زاری کرے، میں حسین کی مجلس برپا کروں گی اور حسین پر گریہ و زاری کروں گی۔ تو یہاں سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعاً یہ خاتون وہ خاتون ہے کہ خود کربلا میں شریک نہیں تھی، لیکن شریک نہ ہوتے ہوئے بھی شریک تھی، کہ جس نے چار بیٹے اپنے حسین پر کربلا میں بھیجے اور حسین پر قربان کر دیے۔
بہت بہت شکریہ محترمہ توقیر فاطمہ صاحبہ، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، خدا انشاءاللہ آپ کو اجر دے، اور امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو بھی جو ہے وہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں ہمارا آج کا بھی پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو بھی ان کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔